خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 4. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 سنے ہجری کے رمضان المبارک کی آج چوتھی شب ہے. تین دن پورے، تین دن تین راتیں میں نے غفلت میں گزار دیے، اب چوتھی رات آئی. عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آفندی ٹاؤن زمزم نگر پاک امجدی کابینہ حیدرآباد، پاک غسالی کابینہ علی ٹاؤن گلزار طیبہ پنجاب، ہند سنجری کابینہ ادے پور راجستھان،
یہ تینوں ہی ہمارے ساتھ وقت بھی اس وقت ہند والے بھی ہیں.
ماشاء اللہ، الحمد للہ، سبھی کو ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بسواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجاہر بادشاہ کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے، اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت جس کا کوئی نعمل بدل ہو ہی نہیں سکتا، بچوں کی پیدائش پر سارے ہی خاندان میں خوشی کا سما ہوتا ہے، اور پھر ان کے نام رکھنے کا بھی ایک معاملہ درپیش ہوتا ہے، خاندان کے بڑے چھوٹے سب ہی اپنے پسند کے نام پیش کرنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں، امیر اہل سنت، بچوں کا نام کس کو رکھنا چاہیے اور نام کیسا رکھنا چاہیے؟ کیا اس کا بھی شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟
ہاں، نام تو آج کل یونیک نام استعمال کرتے ہیں، جس سے کہ اس میں برادریوں کا رواج ہوتا ہوگا. ہمارے یہاں برادریوں میں یہ یاد پڑتا ہے کہ پھوپھی نام رکھتی ہے، آپ لوگوں کے یہاں پتہ نہیں، میمنوں میں یاد پڑتا ہے پھوپھی نام رکھے. اب وہ پھوپھی کا جو ذہن ہو، اب پھوپھی تو ظاہر ہے پھوپھی سے وہ بھابھی تو ڈرے گی نا، بنا کے رکھنی ہوتی ہے، یعنی بچے کی پھوپھی. تو اس کی تو وہ کیا ہوئی، دیورانی، نند، نند ہوئی. دیورانی تو دیور کی بیوی. بہرحال پھوپھی رکھے، کوئی بھی رکھے، نام وہ ہو کہ شرعاً درست ہو. اور بہتر یہ کہ ہمارے ہاں بزرگوں سے نام رکھوانے کا بھی ایک سلسلہ ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نام رکھے اب شہزادوں کے نواسوں کے طرح. بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا تم نے کیا نام رکھا, تو انہوں نے بتایا یہ رکھا, تو فرمایا نہیں یہ نام رکھو یہ اس طرح اسنا فرماتے رہے. یعنی اپنی وہ جو ارشاد فرمایا یہ رکھ لو وہ تو وہی رکھے گئے جو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ناموں کے بالکل اثرات بھی ہوتے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے دادا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے, انہوں نے کہا حزن, فرمایا تم سہل ہو. انہوں نے جواب دیا جو نام میرے باپ نے رکھا ہے اسے نہیں بدلوں گا. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے. اس حدیث کے تحت, یہ بخاری کی حدیث ہے, اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحنان فرماتے ہیں, اس کے مدنی پھول اس میں سے نکالے ہیں نام رکھنے کے احکام پیج نمبر 95. حزن سخت زمین اور سخت دل انسان. حزن کیا معنی؟ حزن کو جب زبر سے پڑھا جائے فتحہ اس کو بولتے ہیں عربی میں زبر سے حزن, اور اگر پیش کے ساتھ پڑھا جائے حزن تو اس کے معنی ہے رنج و غم. سہل انہیں فرمایا تم سہل ہو. سہل کے معنی ہے نرم دل انسان یا نرم زمین. آسانی اور نرمی کو بھی سہل کہتے ہیں. چونکہ حزن کے معنی اچھے نہیں, یعنی حزن ہو یا حزن دونوں کے معنی اچھے نہیں ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبدیلی نام کا مشورہ دیا. خیال ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ تھا, حکم نہ تھا, اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہ فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ قبول کرنا مستحب ہے, واجب نہیں, لہذا اس عرض پر اعتراض نہیں. حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دادا کا اثر ہم پوتوں تک باقی رہا. اس سے معلوم ہوا کہ برے ناموں کا برا اثر ہوتا ہے, اور کبھی ایک شخص کی غلطی سے پورے خاندان پر برا اثر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, نام رکھنے کے احکام. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھپی ہے, بے مثال کتاب ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس میں سینکڑوں ہزاروں نام بھی دیے ہوئے ہیں کہ یہ رکھ لو یہ رکھ لو یہ رکھ لو یہ رکھ لو. کنیتیں ڈھیر ساری دی ہوئی ہیں, صحابہ کے نام, اولیاء کے نام, پھر موجودہ دور کے نام جن کے معنی درست ہیں صحیح ہیں. اس طرح کے کہ چلو بھائی موجودہ زمانے کے نام رکھنے تو وہ بھی رکھ لو, تو یہ رکھو, بالکل اوٹ پٹانگ نہ رکھو. اوٹ پٹانگ نام رکھتے ہیں لوگ, موجودہ نام دور کے نہیں دیے اس میں رکھا ہے. نسبت کے موجودہ دور میں بہت سارے نسبت کے نام چل رہے ہوتے ہیں. بزرگوں کے ناموں پر اس طرح علماء کے ناموں پر ہیں. تو آپ یہ کتاب پڑھ لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو نام وہ ہوں جس کے معنی اچھے ہونے چاہیے, برے معنی والے نام برے. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد.
یہ مسجد میں آتے ہوئے بھی کیا اس طرح انگلیاں نہیں ڈالنے تشبیک؟ کیا اس کا کوئی مسئلہ دوبارہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا؟
نماز کے لیے جب آ رہے ہیں تو یہ نماز کے تابع کام ہے، یہ نماز سے ریلیٹڈ ہے یہ کام، تو توابع نماز جو ہیں ریلیٹڈ، تو یہ نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد تو اب یوں کریں گے انگلیاں تو یہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ، یوں کریں گے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، جو انگلیاں پھوڑتے ہیں چٹا سے، اس کو کہتے ہیں انگلیاں چٹ خانہ، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ بھی نماز اور توابع نماز میں ناجائز. اس کے علاوہ اگر انتظار میں بیٹھے نماز کے تب بھی ناجائز اور گناہ، ایک تعداد ہے جو شاید اس طرح انگلیاں ڈال کے نماز کے انتظار میں کہ ابھی امام صاحب آئیں گے نماز پڑھائیں گے، یوں بیٹھے رہتے ہوں گے، تو یہ بھی ناجائز. علاوہ نماز کے اور توابع نماز کے ویسے اگر کسی نے کیا تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اور یہ ناپسندیدہ کام کی عادت ہوئی نا تو پھر وہ نماز کے انتظار میں بھی ایسا ہو جائے گا. اب عوام کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ہوا یوں کہ پرسوں ایک اسلامی بھائی انہیں سحری کے بعد یوں بیٹھے ہوئے تھے، محفل کلام پڑھا جا رہا تھا میرے خیال، تو میں نے دیکھا تو میں نے اشارہ کیا کھولنے کا، تو پھر دوسرے دوک نے کیا کھول دو. اب وہ ذرا انہوں نے اپنی لینگویج میں کہا کھول دو، تو اب وہ میں نے سوچا اب اس کو سمجھ کیا پڑے گی کہ کیوں کھلوایا. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی الیاس کی اپنی بارگاہ کا یادب ہوتا ہوگا کہ اس کے پاس آتے ہوں گے تو یہ نہ بیٹھا ہوا ہے، وسوسہ پروف تو کوئی بھی نہیں ہے نا، یا اوروں کو یوں لگے کہ بھائی اب اس کے تو خود احترام سکھاتا ہی ہے کہ میرے سامنے یوں مت بیٹھا کرو، متبادل بھی تو بتانا پڑتا ہے نا کہ یوں کرنے میں حرج نہیں ہے، یوں نہیں. تو میں نے کہا اچھا. اس کے علاوہ میں نے کہا یار بیچارے کو اب یہ تو یہ سوچتا رہے گا کہ یہ کیوں نکلوایا، سبھی تو کرتے ہیں اس طرح کہ گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کیا محفل کے آداب کے خلاف ہے، ہزار اس کو وسوسے آ سکتے ہیں. تو پھر میں نے اسی وقت یہ بیان یعنی کہ یہی مسئلہ عرض کیا جو جمع تھے ان میں، تاکہ اس بیچارے کی بھی تشفی ہو جائے، دوسروں کو بھی معلومات ہو جائے. پھر میں نے سوچا نیت کی، میں نے کہا فجر کے بعد بھی چلا جاؤں گا اوپر، اور یہی کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت ابتلا ہے، لوگ بہت ایسا کرتے ہیں، میں فجر کے بعد بھی میں نے نیت کر لی کہ جا کر یہ مسئلہ عرض کروں گا، سو میں نے کیا. اور یہ کہ جب کوئی چٹخانے کے لیے تو بہار شریف میں لکھا ہے کہ ضرورت ہو جیسے سستی دور کرنے کے لیے تو وہ اگر چٹخاتا ہے تو مباح ہے، یعنی اب مکروہ تنزیہ نہیں ہے، لیکن وہ نماز و توابع نماز کے تذکرے کے علاوہ شاید مسجد میں بھی اس وقت یہ موجود نہ ہو. اس کے علاوہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک سوال کا جواب ارشاد فرما دیجئے. جنت میں بہت اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں ہیں، بلکہ ایسی نعمت بھی کہا جاتا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. کچھ جنت کی نعمتوں کی تفصیل بتا دیجئے اور کچھ مختصر سا آسان طریقہ بتا دیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں.
جنت کی نعمتیں تو واقعی ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کان نے سنا، نہ ہماری سوچوں کی پرواز جو ہے نا، یہ جہاں دم توڑ دے نا سمجھو وہاں سے جنت کی خوبیوں کا آغاز ہو جائے. ہماری سوچ اس کو احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو پا نہیں سکتی، ایسی اعلیٰ نعمتیں. ہر وقت وہ لطف ہوگا کہ بس اس کا بیان نہیں ہو سکتا. وہاں غم نہیں ہے, وہاں صدمہ نہیں ہے, وہاں ناک نہیں بہے گی, یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی, پیشاب وغیرہ یہ گندگی کا وہاں نام و نشان نہیں. کھائیں گے جتنا کھائیں پیٹ خراب نہیں ہوگا, وہاں ٹیبلٹ نہیں لینی پڑے گی, وہاں بیماریاں نہیں ہوں گی, وہاں یہ کلینکیں نہیں ہوں گی, میڈیکل اسٹور نہیں ہوگا, کھانا کیسا ہضم ہوگا, جتنا کھائیں. ہے نا, کھانے پرندہ جا رہا ہے اور جی چاہ کے بس یہ ڈش چاہیے اپنے کو, تو وہ بھنا ہوا تیار ڈش آپ کے سامنے آ جائے گی. اور جتنا کھائیں کھایا آپ نے, اب ہضم کیسے ہوگا, جائے گا کہاں, تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, کھانا ہضم ہو جائے گا. اور جانے کے لیے بڑی پیاری پیاری خوبصورت سواریاں اڑاتی بھی لے جائیں گے. وہ نعمت ہی نعمت ہے, وہاں بوریت بھی نہیں ہوگی. ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے جو لوگ حساب کتاب کرتے ہیں نا, تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اچھا, پھر جنت میں جو گیا, بڑی بات ہے, کبھی نکلے گا بھی نہیں وہاں سے, نہ ہزار سال کے بعد, نہ لاکھ سال کے بعد, نہ کروڑ سال کے بعد, بس نکلے گا ہی نہیں, ہمیشہ 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 کے لیے وہ جنت میں رہے گا, اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا, نک آؤٹ نہیں کیا جائے گا. تو بس ایسی جنت کو پانے کے لیے کاش ہم مطلب حریص بنے جنت کی نعمتوں کے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ جو جنت طلب کرتا ہے نا, کہ یا اللہ مجھے جنت دے, جنت خوش کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھ میں داخل کر دے اس کو. اور کیا چاہیے, کہ دو چیزیں تو ضرورت کی ہیں آپ لوگوں کی, کہ وہ جنت مانگے اور دوزخ سے پناہ مانگے. تو یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں,
آمین,
اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں,
آمین.
بارہ لیے کہ جنت میں جانے کا یعنی جو مین جو ہے نا پوائنٹ, یہ یاد رکھے گا, اس کے بغیر یعنی ایک چابی ہے جس کے بغیر جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں, وہ ہے ایمان, مین چابی, سمجھے. ایمان پر جو دنیا سے جائے گا نا, صرف وہی جنت میں جائے گا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کا خاتمہ, اگرچہ دنیا میں وہ بھلے مسلمان تھا یا مسلمان مشہور تھا, اور اگر دنیا سے ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہوا معاذ اللہ, تو پھر وہ ہمیشہ 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 دوزخ میں رہے گا. اور دوزخ کا عذاب بھی ایسا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہوگی, حدیثوں میں مثالیں دی گئی ہیں, بے شک وہ مثالیں درست ہیں, لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ تکلیف ہوگی کیسی. یعنی یوں سمجھ لو کہ کسی کو کینسر ہو جائے, گردوں کا کینسر, اچھا دماغ کا بھی کینسر, تو میدے کا بھی کینسر, تو ہڈیوں کا بھی کینسر, تو بلڈ کینسر, سارے کینسر جتنے بھی وہ دنیا میں موجود ہیں وہ سب کسی کو ہو جائے. اس کے علاوہ اولاد کا دکھ, بیوی کا دکھ, پڑوسیوں کا دکھ, سب اس کو ستاتے ہوں, مارتے ہوں, کوٹتے ہوں, جھاڑتے ہوں, کیسا تکلیف میں ہوگا ایسا بندہ کہ اس کو سارے کینسر جمع ہوئے اور لوگ اس کو بھی ذلیل بھی کر رہے ہیں. اس کی تکلیف کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, اور سارے کینسر کسی کو جمع ہو جائیں, یہ تاریخ میں کبھی سنا بھی نہیں ہم نے. میں نے مثال دی آپ کو, ایسا تکلیف والا آدمی, یہ کینسر سب سے خطرناک بیماری مانی جاتی ہے, واقعی بہت خطرناک بیماری ہے, اللہ سے ہم امان چاہتے ہیں. اچھا, اب جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ایک طرف, اور ایک طرف یہ کینسر کا مریض, کینسر بھی سارے کینسر اور سارے صدمے اس کو پہنچے ہوئے, تب بھی وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے نا, اس سے کروڑوں گنا زیادہ خطرناک ہے اور تکلیف دے. یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے, وہ میں صحیح مثال تو دے ہی نہیں سکتا, تو جو جائے گا اس کو ہی سمجھ آئے گی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم تو جائیں گے بھی نہیں آقا کے صدقے میں، ہم اللہ کی رحمت پر یہی امید رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ جہنم ایسا خطرناک ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے کوئی سامان بھی تو کرنا ہے نا، کہ اس سے بچنے کے لیے لازمی تو یہ ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، ایمان نہیں ساتھ تو ہمیشہ کے لیے جہنم، اور گناہوں سے بھی بچے کہ گناہوں چھوٹا گناہ بھی جہنم کے عذاب کا حقدار بنا دیتا ہے، تو گناہ سے بھی بچے۔ اب گناہ کرتے رہے اور بولے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ منع ہے۔ گناہ سے بندہ ڈرے، اور اگر بتقاضائے بشریت گناہ کر بیٹھے تو اس سے توبہ بھی کرے، سچی پکی توبہ کرے، کبھی بھی نہیں کروں گا یہ گناہ، یہ توبہ کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز قضا ہو جائے اور وہ توبہ کرے کہ یا اللہ آج فجر کی نماز میری قضا ہو گئی اور اپنی کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے قضا کر دی، اور توبہ بھی کرے اور ذہن میں یہ کہ کل بھی میں نے اٹھنا تو نہیں ہے کہ میرے تو رات جاگنا پڑتا ہے، میرا یہ مسئلہ میرا وہ مسئلہ، تو نماز کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے مسائل آپ کو یہی اٹکے ہوئے دنیا کے۔ نماز سب سے بڑا مطلب ظاہر ہے کہ وہ فرض ہے ہمارا، اس کو تو ادا کر رہا ہے، تو کوئی ہلا بہانا کوئی عذر مجبوری نہیں چلے گی یہاں، ہماری خود ساختہ جو ہے وہ۔ تو اب یہ کہ اس طرح توبہ کرے گا تو یہ توبہ نہیں ہے، میں نے جیسے یا داڑھی جو منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے چھوٹی کتر کے کرتا ہے اور وہ اس سے توبہ کرتا ہے کہ میں داڑھی منڈانے سے اور گھٹانے سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر ذہن یہ کہ یار میں نے کرنی تو ہے چھٹی یا منڈانا تو ہے داڑھی، تو اب یہ اس کی توبہ نہیں ہے۔ تو اس طرح جو توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں تو حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالی سے مسخری کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اس کو دنیاوی مثال سے آپ یوں سمجھے کہ کسی کو آپ کی کونی زور سے لگ گئی، ایک تو نارملی ٹچ ہو جاتی ہے، اس میں آدمی فیل نہیں کرتا، ذرا زور سے لگے وہ کر کے اس نے آواز نکالی، تو اب آپ بولیں گے بھائی سوری، لیکن ابھی نی شارٹ کا بھی تھوڑا مزہ چکھاؤں گا آپ کو، ارادہ ہے میرا کہ ایک گھٹنا بھی میں نے آپ کو مارنا ہے، فی الحال کونی ماری ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا وہ سوری آپ کو کام دے گا، یا وہ اگر پاورفل ہوا تو آپ نی شاٹ ماریں اس سے پہلے آپ کو ناک آؤٹ کر دے گا گھوسا ناک میں مار کے؟ ایک دنیاوی مثال، یعنی کہ کبھی بھی آپ کسی سے سوری کریں گے، معذرت کریں گے اور یہ بولیں گے کہ میں نے یہ حرکت دوبارہ کرنی ہے، ابھی کونی ماری ہے تو ابھی تو یہ الٹے ہاتھ کی کونی لگی ہے آپ کو، ابھی تو رائٹ ہینڈ کی کونی باقی ہے، یہ بھی میں نے آپ کی پسلیوں میں مارنی ہے تھوڑی، تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی وہ سوری کام نہیں دے گی، سمجھانے کے لیے مثال۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو بولنے ہمارے بولنے کی حاجت وہی نہیں نا، وہ تو دل کے حال جانتا ہی ہے، سمجھے؟ تو اب اگر ہم یہ کریں گے میں داڑھی منڈا اس سے یا اللہ توبہ، وہ ذہن میں کہ کل پھر منڈواؤں گا یا چلو ہفتے کے بعد منڈوا دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا ہوا، یہ توبہ قبول بھی نہیں ہے۔ توبہ کے رکن تین ہیں، ایک تو ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنا، یہ گناہ ہوا ہے مجھ سے، پھر اس سے شرمندگی، وہ میرے سے گناہ ہو گیا، نادم ہو پشیمان ہو شرمندہ ہو، اور پھر یہ کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، میں نے بولا مر جاؤں گا تو بھی نہیں کروں گا، اس طرح 100% ذہن بنا ہوا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو توبہ کرتا ہے نا، یہ ہے توبہ، ورنہ پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ تو آج کل جو ہماری توبہ جو ہوتی ہے نا وہ رسمی ہوتی ہے، ہمارا ذہن خراب ہے، ہم نے دوبارہ گناہ کرنے کا پورا مزاج بنا ہوا ہے، پھر شیطان نے یہ بہکایا ہوا ہے، ذہن بنا دیا ہے کہ یار مجبوری ہے، تو بچ تو نہیں سکتے یار، بچ تو نہیں سکتے یار، سارا فرینڈ سرکل ایسا ہے، سارا ماحول ایسا ہے، فلاں ایسا، یہ گھر کا ماحول ایسا ہے، تو اب اگر یہ سوچتے رہے تو ٹھیک ہے، یہ ماحول آپ کو کیا اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے کیا؟ یا آپ قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ یا اللہ میں کیا کروں، میری تو جاب بھی ایسی جگہ پر تھی، میرے دوست بھی ایسے ہی تھے، گھر کا ماحول بھی ایسا تھا، تو میں تو گناہ سے بچ نہیں سکتا تھا، تو کیا قیامت کے دن یہ جواب آپ کو بچا لے گا؟ پھر ظاہر قربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو نفس کو قربان تو کرنا ہی پڑے گا اور گناہ چھوڑنے ہی پڑیں گے. آخر مطلب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی نا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے تقویٰ پر نعوذ باللہ انگلی کیا اٹھانا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نبی تھے، ہر نبی متقی پرہیزگار اور پرہیزگاری اور متقی کے اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں اٹھان لی، چاروں طرف بت پرستیاں تھی اور وحشت اور بربریت کا دور تھا، درندوں سے بدتر انسان ہو گئے تھے، کون سا گناہ تھا یہ نہیں کرتے تھے، میرے آقا نے تو اسی ماحول میں اٹھان لی نا، لیکن جو خون خوار تھے ان کو کیسا وہ نرم مزاج کر دیا، برے تھے ان کو اچھا کر دیا، اور کیسا امن قائم ہو گیا. تو یہ کہ اچھے ماحول میں رہ کر کوئی اچھا بن گیا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے برے ماحول میں پھنس گیا اور وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ بھی ایک کمال ہے نا. کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، یعنی باغ ہے اس میں تو پھول کھلتے ہیں، یعنی کمال با کمال پھول تو وہ ہے کہ جو ریگستان میں کھل اٹھے. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو بری صحبت میں رکھ دے اور بروں کے حوالے کر دے، نہیں، یہ بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قرآن کریم میں اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد غیر مسلم، بد مذہب اور فاسق. بہرحال یہ کہ اب آپ ماشاءاللہ یہاں آ گئے ہیں مدنی ماحول میں، تو اب یہ ہمیشہ کے لیے برے دوستوں سے جان چھڑا لیں، اس کے چٹکلے اور یہ مزہ تو آتا ہے، یا پیسے مینگتا ہوگا ہوٹل میں جاتے ہوں تو آگے بڑھ جاتا ہوگا، اس طرح کی کشش ہوتی ہے، یا کوئی اس کا حسن اچھا لگتا ہوگا، یا اس کی باتیں اچھی لگتی ہوں گی، مذاق مسکریاں اس کی اچھی لگتی ہوں گی، ٹھیک ہے، مگر یہ عارضی لطف ہے، وہ جنت کا حقیقی لطف ہے اور ہمیشہ کے لیے. تو اس لطف کو، اس سڑے ہوئے لطف پر قربان نہیں کیا جا سکتا، عقل مندی نہیں ہے. 10 روپے کھینچنے کے لیے کروڑ روپے کا نقصان نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی نہیں کرتا. اور 10 اور کروڑ کی مثال تو دنیا میں تو بہت بڑی مثال دی ہے میں نے، لیکن جنت تو انمول ہے. کروڑ کیا، 100 کروڑ کیا، کروڑ کروڑ کیا، ہے ہی نہیں، اس کو کوئی قیمت ہی نہیں ہے جو دنیاوی قیمت پر وہ خریدی جا سکے، تو رب کی رحمت سے ملے گی، مصطفیٰ کی شفاعت سے ملے گی انشاءاللہ. تو بس یہ کہ اپنے آپ کو صحیح کر کے یہاں سے جانا ہے، بالکل دھرنا مار کے اعتکاف، یعنی دھرنا مارنا، دھرنا مار کے پڑے یا اللہ بس تیرے کرم سے میں نے یہاں سے سدھر کے جانا ہے. اب بہت ہوا، میں نے بہت گناہ کیے، میری کمر ٹوٹ گئی میرے مولا، اب میں سدھرنا چاہتا ہوں، مجھے سدھار دے. تو رب سے بھیک مانگتے رہیں، خیرات مانگتے رہیں کہ بس میں نیک بن جاؤں، رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اور اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی تو ہم سدھر بھی جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا، مختصر عمل کوئی بیان کر دیا جائے کہ آسانی سے چلے جائیں جنت میں.
وہ تو شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ سے جنت طلب کرے، جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اسے مجھ میں داخل کر دے، تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی مختصر. یوں تو بہت سارے اوراد ہیں، لیکن اصل جو ہے نا وہ ایمان ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہاں لا الہ الا اللہ بہت جامع ہے، محمد الرسول اللہ کا انکار کرے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر آخری نبی بھی ماننا ہوگا. پھر یہ کہ جو بھی ضروریات دین ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہوگا. ایک کا بھی انکار کفر میں دھکیل دے گا. اور نبی کو مانا آخری بھی مانا اور نعوذ باللہ گستاخی کی تو پھر بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو مانا سب کچھ مانا لیکن بس اللہ پر اعتراض کیا کہ اللہ نے یہ جو کام کیا نا یہ صحیح نہیں کیا یا اس کو پیدا کیا نا یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے غلط کر دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خاک. تو اگر ایسا کوئی ذہن بنائے گا تو وہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. لاکھ تہجد بڑھتا رہے پانچ نمازوں کے ساتھ پیشانی پر بہت بڑا دھبا کر لے لیکن اگر وہ نبی کی توہین کرے گا اللہ کی گستاخی کرے گا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. لاکھ کلمے پڑھتا رہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو بس عاشقان رسول کی صحبت میں رہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ آقا کے کرم سے ہم کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے.
اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی
بیٹے بیٹے اس ٹائم مدنی چینل کے ناظرین آپ کو آئیے آل اختار کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں.
اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. آل عطار پر فضل کر رحم کر. آل عطار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. دو جہاں میں خدا ان کو رکھ. ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا.
ماشاء اللہ بارک اللہ. چیٹ کے ذریعے جو سوالات کا سلسلہ ہے تین سوالات ہیں. عاصم اورنگی ٹاؤن کراچی سے پوچھ رہے ہیں روزے میں دانت سے خون آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح حسنین عباس مدینۃ الاولیاء ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کان میں پانی چلا جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا. اسی طرح طلحہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا بلیچ کریم لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
دانت میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ تھوک پر خون غالب آ گیا یعنی کہ وہ تھوک سرخ ہو جائے گا اس طرح لال ہو جائے گا تو اب اگر یہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر خون غالب تو نہیں یہ تھوڑا سا نکلا ہے مگر حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. فیضان رمضان اس کے پیج نمبر 136 پہ 10 نمبر کا مدنی پھول، کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ یہ در مختار کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد لکھا ہوا ہے، البتہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے سے حلق کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسرا کیا سوال ہے؟
تیسرا سوال تھا کہ بلیچ کریم لگانے سے وضو کیا ٹوٹ جاتا ہے؟
بلیچ ایک تو وہ صابن میں ہوتا ہے،
دوسرا وہ کریم جو لگاتے ہیں نا چہرے پر،
اگر پاک کریم ہے تو ناپاک بھی خدا نہ خواستہ کسی نے لگائی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پہ جو امیر علیہ سنت کا پیج ہے اس پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے، آنکھ میں گلاب کا پانی ڈالنا کیسا، روزہ ہو جائے گا؟ فیاض اتاری۔
یہ تو دوا ہے نا، بطور دوا ڈالتے بھی، دوا کے طور
جی جی
لال ہو جاتی ہے تو ڈالتے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں ڈالنا چاہیے۔ گلاب کا پانی آنکھ میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
محسن رضا گگر منڈی ضلع گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں کہ عورتیں نماز تراویح میں ایک صف میں کھڑی ہوتی ہیں، درمیان میں جہاں یا جہاں جگہ ملے ایک حافظہ کھڑی ہوتی ہے جو نماز بلند آواز سے پڑھتی ہے، یہاں تک کہ رکوع سجود کی تسبیحات بھی، اور ان کی آواز گلی میں دور تک سنائی دیتی ہے، سبھی عورتیں جماعت کی طرح اقتدا کرتی ہیں، ان کا ایسے تراویح پڑھنا کیسا؟
افضل تو عورت امام بن نہیں سکتی، عورتیں جو جماعت کرتی ہیں یہ شرن ہے ہی ناجائز۔ پھر یہ دوسری خرابیاں کہ باہر غیر مردوں تک آواز جاتی ہے، تو یہ دوسرا ناجائز ہوا کہ نعت شریف بھی پڑھے اگر تو بھی واعظ کرے بیان کرے تب بھی غیر مردوں تک آواز نہیں جانی چاہیے، اس کو اپنی پوری احتیاط کرنی ہے۔ اسی لیے ہم نے مبلغات کو تو بالکل یعنی کہ مائک پر ہی پابندی رکھی ہے کہ مائک پر بیان کرنا ہی نہیں ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں۔
اور یہاں تیسری خرابی یہ ہے کہ اصل میں یہ اقتداء کی صورت نہیں ہے، یہ اصل میں وہ خود پڑھ رہی ہوتی ہے اور پیچھے وہ اپنی پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور یہ زور سے پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی اپنی پڑھ رہی ہوتی ہیں،
یہ تسبیحات سب زور سے پڑھ رہی ہے، یہ تو اور ہاں سارے یہ بھی خرابی ہے۔ تسبیحات تو آہستہ پڑھنا سنت ہے،
یعنی وہ زور سے اس لیے پڑھتی ہے تاکہ پیچھے والوں کو، جیسے اصلاح تو تسبیح بھی اس طرح پڑھتی ہیں، وہ بعض مرد بھی اس طرح پڑھتے ہیں بعض مقامات پر کہ وہ زور سے پڑھے گا امام تو تاکہ پیچھے والے جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے پڑھتے رہے، تو یہ طریقے کار ٹھیک نہیں۔
اچھا یہ بھی ہے مردوں
کے مقامات پر،
آج پہلی بار سنا، مسجدوں میں نہیں ہوگا کہیں ایسے ہی عوام میں ہوگا شاید، جیسے نہیں وہ بعض جگہ ختم ہوتے ہیں تو سورہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد یہ سب مل مل کے زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ایک پڑھے دوسرے سنے، یہ قرآن کی جو صورت ہے اس طرح مل کے زور زور سے پڑھنا یہ شرعاً منع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ یہ آصف ضیاء کوٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا نماز کے بعد جو مصافحہ کیا جاتا ہے کیا یہ سنت ہے؟
مستحب یعنی اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اگر اور کوئی اس میں وجہ ممانعت نہ ہو،
یعنی مباح ہے اچھی نیت کے ساتھ مستحب ہو جائے گا۔
ارسلان سوال کرتے ہیں کہ کسی نے کہا ہر مسجد میں نمازی اور ہر میخانے میں شرابی نہیں ہوتے، ایسا بولنا کیسا؟
مسجد میں
نمازی،
ہاں
ہر مسجد میں نمازی اور ہر میخانے میں شرابی نہیں ہوتے، ایسا بولنا کیسا؟
اب وہ کیا نیت ہے، خدا بہتے جانے، مسجدیں ہیں تو خالی، نمازی تو کمی ہے، یہ کیوں یہ میخانہ اور مسجد کا تذکرہ کیا اس نے؟ اور کئی میخانے بھی ایسے ہوتے ہوں گے، ذرا بلکہ سارے میخانے ایسے ہوتے ہوں گے جو ہر وقت اس میں کوئی شراب پینے والے نہیں ہوتے ہوں گے، بند بھی کرتے ہوں گے اس کو، خالی بھی چھوڑتے ہوں گے، تو اب یہ کہ کوئی کیا کہنا چاہتا ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔
خرم شہزاد پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی پر روزے کے دوران غسل فرض ہو جائے تو کیا روزہ مکمل کرنا ہوگا؟
بالکل روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر اپنے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ غسل فرض کر دیا تب بھی گناہ گار روزہ ٹوٹ گیا، لیکن روزہ دار کی طرح رہنا تو اب بھی واجب ہے. کسی کا روزہ ٹوٹ بھی گیا تو روزہ دار کی طرح رہنا پڑے گا اس کو. یہ رمضان کے فرضوں کے ہے نا, رمضان کے.
منیر اتاری پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ میں مسجد میں چندہ دیتے ہوئے کیا نیت کی جائے.
یہ یہ بھی صدقہ ہی ہے, ثواب کا کام ہے. لفظ صدقہ اس کے لیے پتہ نہیں بولیں گے نہیں بولیں, یہ ثواب کا کام ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, یہ نیت کرے گا تو ثواب ملے گا. کوئی نیت نہیں ہے, خالی رقم دے دی تو پیسے ڈوبے اور کیا, نہ ثواب نہ گناہ. نیت دل میں ہو, الفاظ شرط نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں جان عارم اتاری گجرات ہند سے بول رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم جو مسواک شریف بازار سے لیتے ہیں وہ عموماً ایک بالشت سے چار پانچ انگلی زائد ہوتی ہے, تو اب کیا اس کو کاٹ کے ایک بالشت کر دیا جائے؟
جی ہاں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. یہ کسی سے پوچھ کر نہیں, کسی اور کتاب یا پیڈ وغیرہ سے دیکھ کر جواب نہیں دینا ہے. نہ کوئی سن لے تو اب جواب نہ دے. کسی نے بول بھی دیا اپنی ہوشیاری جتانے کے لیے بات جلدی جلدی بول دیتے ہوں گے تو پھر جواب نہیں دینا ہے, اور بولنا بھی نہیں ہے. جس کو آتا ہے تو اپنے اندر ہی رکھے. اور اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے, اب اس میں حصہ کون لے گا؟
جی,
72 مدنی انعامات میں سے جس کا 63 مدنی انعامات پر عمل ہو اور طالب علم ہے جامعات المدینہ کا یا کسی عاشقان رسول کے جامعہ کا, تو اس کے 92 سوالات ہیں. تو اس میں سے اگر اس کا 72 پر عمل ہے تو وہ بھی جواب دے سکتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام؟
محمد ندیم اتاری, مرکز الاولیاء لاہور.
کتنے مدنی انعامات؟
63.
ماشاءاللہ.
پیارے بابا جان, اسلام کی سب سے پہلی مسجد جامع مسجد قباء شریف.
یہ پنجاب میں جامع مسجد بولتے ہوں گے آپ کے, وہاں خطیب و خطیب اعظم بولتے ہیں, اور یہ جو اناؤنسنگ کرتے ہیں نا بلا تاخیر بلا رہا ہوں کر کے پھر وہ شروع, یہ بلا تاخیر بلا رہا ہوں, تو آپ کے پنجاب کا یہ فیشن ہے. باقی جامع مسجد تو ہماری فیضان مدینہ کو بھی ہم نہیں بولتے, جامع مسجد کا نام نہیں دیتے اس کو, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. اب نام صحیح بتائیے.
قباء مسجد.
پھر صحیح بتائیے.
مسجد قباء.
پھر صحیح بتائیے.
مسجد قباء.
نہیں, پھر صحیح بتائیے کہ یہی نام ہے کیا.
مسجد قباء شریف.
قباء مسجد کا نام قباء.
قباء مسجد کا نام قباء.
مدینہ مدینہ بولا بچہ ہے, یہ بچے جو بولے وہ دہرا دیتے. قباء مسجد قباء نام بولنا جواب صحیح ہے یا قباء مسجد کہی تب بھی صحیح ہے؟ جواب درست ہے.
مدنی بوکس.
مگر جامع مسجد یہ تو ہماری اصطلاح ہے. مسجد الحرام بہت بڑی مسجد ہے لیکن اس کے ساتھ جامع مسجد نہیں آیا. ذرا مسجد نبوی شریف بہت بڑی مسجد ہے, اس کے ساتھ بھی جامع مسجد کا لفظ نہیں ہے. اور جامع مسجد کا لفظ ہم مسجدوں میں لگاتے ہیں جو, یہ جائز ہے, کوئی نہیں سمجھے کہ یہ کوئی بری چیز ہے. ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ شروع کے دور میں یہ الفاظ نہیں ہوتے تھے. ہمارا ایڈیشن ہے, جائز ہے, نو پرابلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اویس خان اتاری, بینکاک, فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. ایک مدنی بہار آپ کو عرض کرنی ہے جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا انشاء اللہ عز و جل. کل بروز جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد ایک شخص آیا ہمارے پاس اور کہنے لگا کہ باہر فیضان مدینہ مسجد سے باہر جو ہے نا وہ ایک غیر مسلم عورت آئی ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. الحمدللہ عز و جل دو تین اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں جا کر اس کو کلمہ شریف پڑھانے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, پیر و مرشد کے صدقے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ عورت حلقہ بگوش اسلام ہو گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا.
ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. اس میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں مسئلہ کہ جب کوئی کہنا مجھے مسلمان ہونا ہے تو اس کو دوسرے کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اس کو توبہ کروائیں. یعنی اس طرح کہیں مثلا یہ کیا کہنا چاہیے کہ کرسچین ہے, تو اس کو کہیں کہ یہ بولے کہ میں کرسچین مذہب سے توبہ, میں نے کرسچین مذہب سے توبہ کی. اب اس کو کلمہ پڑھا دیں, کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو ترجمہ پڑھا دیں, تو یہ آپ خود ہی مسلمان کر لیں. کسی کے پاس لے جانے کی, ہاں اگر یہ کہتا کہ میں تو بھائی یہ فلاں جو ہے یا مولانا آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے کلمہ پڑھوں گا, تب تو لے جانے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ صرف مطلقاً نہیں ہوئی کہ نا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے, تو پھر جس کو کہا وہ فوراً اس پر فرض ہے کہ اس کو مسلمان کر دیں. وہ اگر یہ فوراً اس نے مسلمان نہیں کیا تو اس کو پھر اس پر بھی حکم کفر آئے گا. یہ آئے متفق فتوے کہ یہ خود بھی اب اس کو توبہ کرنی ہوگی, اس کفر سے کلمہ پڑھنا ہوگا, نکاح اس کا اگر کیا ہوا ہے تب بھی اس کو تجدید نکاح رینیو کرنا ہوگا. نکاح ٹوٹا نہیں ہے لیکن رینیو کرنا واجب ہے, تو اس لیے کبھی بھی ایسی بھول نہ کی جائے. تو مبارک ہو جنہوں نے اسلام قبول کیا, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت دے. استقامت دینے قائم رکھے اور بس ہمیشہ کے لیے ہم مسلمان ہی رہیں. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے اسلام جدا نہ ہو, ہمارے ساتھ ساتھ رہے, کفر میں ہم کبھی بھی نہ جا پڑیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسلمان
وسلم. یہ سفر مدینہ کے متعلق سوال جواب, یہ اس بار کا اس ہفتے کا رسالہ ہے اور پچھلا رسالہ جو تھا بدگمانی, اور پچھلے ہفتے کے رسالے کو پڑھنے والوں کی تعداد 15,068 عیسائی بھائیوں کی تعداد کی کارکردگی ملی ہے. اور اسلامی بہنوں کی تعداد ملی ہے 88,858. اب ہو سکتا ہے کہ اعتکاف اور رمضان کی تیاری کے لیے مصروف ہو گئے ہوں گے اسلام بھائی تو رسالہ نہیں پڑھ پائے ہوں گے.
بابا اس میں ایک جو مین چیز دیکھی جاتی ہے نا وہ کارکردگی نہ دینا. ایک ہوتا نا کر تو لیتے ہیں لیکن وہ کارکردگی دینا ذمہ داران بہت اس پہ کوشش کرتے بھی ہیں, لیکن یہ کہ اگر اس پر بھی تھوڑا ذہن بند کوئی اچھی نیت بابا اس میں کیا ہو سکتی ہے.
بہت کوشش نہیں کرتے ورنہ تو ہو جائے. کوشش بعض کرتے ہوں گے بعض نہیں کرتے ہوں گے, جو کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے.
ہماری کارکردگی کا جو ایک لینے کا نظام ہے الحمدللہ ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کی طرف سے جو نظام بنا ہوا ہے, تو یہ دینے والے اگر اس پہ تھوڑا سا ترکیب بنائے نا, کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مکتبۃ المدینہ کی سیل بھی ہوتی ہے, رسالے بکتے بھی ہیں, اسلام میں پڑھتے بھی نظر آتے ہیں, بعض کی تو جیبوں میں ہی نظر آتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں مکاتب میں پڑھ رہے ہیں, مطلب یہ مختلف اسلام بھائی حلقوں میں ترکیب بناتے ہیں. کارکردگی دینے کا تاکہ اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ظاہر کمپٹیشن پیدا ہوگا, کچھ مقابلے کا رجحان ہوگا, تو اس میں اگر کوئی اچھی اچھی نیتیں مل جائیں ہمیں کارکردگی دینے کے حوالے سے
یہ بھی ہو سکتا ہے. اور طلبہ کرام کی چھٹیاں بھی تو ہے نا, ورنہ یہ پڑھنے میں طلبہ کرام کا بہت بڑا فگر ہوتا تھا
ماشاء اللہ
میرے خیال میں. اس وجہ سے بھی شاید اب یہ چھٹیوں پر گئے تو اب یہ بس موج ہے. پڑھتے بھی ہوں گے تو کارکردگی جمع نہیں ہوتی ہوگی جو جامعۃ المدینہ میں جمع ہوتی تھی. کاش ایسا نظام بن جائے کہ یہ کہیں بھی ہو نا, ہمارے جو کارکردگی لینے والے ذمہ داران ہیں نا یہ کارکردگی لینے میں مشغول رہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس بار کا رسالہ سفر مدینہ کے متعلق مدنی پھول, اس کے پیج 36 پیج پڑھنے, اس کے 36 الحمدللہ ہندی اور رومن اردو میں منتقل ہو چکا ہے. اس کا ہدیہ صرف 12 روپیہ.
دعائے اتار.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جو کوئی رسالہ سفر مدینہ کے متعلق سوال جواب کے 36 صفحات پڑھ لے اسے بار بار سفر مدینہ کی سعادت عنایت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا خدا ہم عافیوں پر یہ بڑا احسان ہے, زندگی نے پھر عطا, زندگی نے پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھتے رہیے. اچھا اس رسالے کے پیج نمبر 32 کی کچھ مجھے وضاحت کرنی ہے. طہارت خانوں کے واقعی صحیح نہ بنے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا اور گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. طہارت خانوں کو واش روم بولتے ہیں آج کل. آج کل ڈبلیو سی کی جگہ کموڈ نے لے لی. اس میں بھی کہیں قبلے کو پیٹ ہوتی ہے تو کہیں منہ ہوتا ہے. حالانکہ 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے اندر اندر قبلے کو منہ یا پیٹ کر کے استنجا کرنا حرام ہے. اچھا یہاں وہ آج کے عرف میں استنجا اسی کو کہتے ہیں پیشاب وغیرہ کو, لیکن استنجا کے لفظی معنی یہ گندگی کو دور کرنا, گندگی سے خود کو پاک کر دینا, نجاست کو دور کر دینا. تو یوں یہ وضاحت میں نے کی, ورنہ حقیقت میں استنجا کرنا حرام نہیں ہے قبلے کو منہ کر کے. پیشاب پھر رہا ہے تو یہ پیشاب پھرنا پیشاب کرنا یا بڑا وہ کرنا تو یہ تو حرام ہے. قبلے کو منہ کرے یا پیٹ کرے یا 45 کے زاویے کے 45 ڈگری اینگل 45 ڈگری کے اینگل کے اندر ہو تو یہ تو حرام ہے. لیکن اب کر چکا بالکل فارغ ہو گیا، لیکن قطرے نکال رہا ہے قطرے سے کھل، تو یہ بھی قبلے کو منہ اور پیٹھ نہیں کر سکیں گے. بلکہ بعض لوگ چلتے ہیں ٹہلتے ہیں، استبرا کہتے ہیں اس کو، تو استبرا کرتے وقت بھی قبلے کو منہ اور پیٹھ نہیں کرنی ہے. اب صرف دھونے والا مثلا کام ہو گیا کہ دھو رہا ہے یا خشک کر رہا ہے، نکل نہیں رہا، تو اس میں اگر قبلے کی طرف منہ کیا یا پیٹھ کی تو مکروہ تنزیہی ہے لیکن حرام نہیں ہے. استنجا اسی کو کہتے ہیں، لیکن اب اس میں استنجا لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا. آج کل استنجا کہتے ہیں آج کے عرف میں، کہ میں ذرا استنجا کر کے آتا ہوں، استنجا خانہ، واش روم کو استنجا خانہ بولتے ہیں. اچھا اب یہ کہ حمام میں فوارہ شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگا نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلے شریف کی طرف ہو تو نہیں رہی. قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 45 درجے کے زاویے یعنی اینگل کے اندر اندر ہو، لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 کے زاویے یعنی اینگل کے باہر ہو. اچھا یا یہ اس کے ساتھ یہ جملے نا، اسے یہ اشتباہ تو ہو رہا ہے کہ یہ بھی اسی استنجا کی طرح پیشاب کرنے کی طرح حرام ہے، تو یہ حرام نہیں ہے. کسی کو ننگا غسل خانے میں نہا رہا ہے اور قبلے کی طرف منہ یا پیٹ ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ضرور ہے، ناپسندیدہ ہے، اسے بچنا چاہیے، لیکن یہ حرام نہیں ہے. میں نے اس کی بھی میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں کہ اس کو کوئی حرام نہ سمجھے. بہرحال اس میں کچھ بس اصلاح کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ نیت ہے میری کہ میں یہ صفحہ نکلوا کر پرنٹ اس کے وہ الفاظ ڈال دوں تاکہ یہ اشتباہ ختم ہو جائے. لیکن ازالہ میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا تو ازالہ فرض نہیں ہے، یہ بہرحال اس میں شبہ پڑتا ہے پڑھنے والے کو، تو انہوں نے فرمایا وضاحت اب وضاحت کر دی جائے. کچھ اس میں محسوس کرتے ہیں آپ مزید؟ مجھے بھی کسی نے توجہ دلائی کہ میں نے پڑھ تو لیا لیکن اس میں یہ ہے، میں نے بھی دیکھا کہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ پکڑنے والے نے صحیح پکڑا ہے، بس اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم کو نہ پکڑے، معاف کر دے، بس بخش دے، بے حساب بخش، بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. صلو علی نبی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام نینا تاریہ ہے، میں دار مدینہ میں پڑھتی ہوں. میں مدینہ کی گتلی کو نیچے زمین پر پھینکتی ہے.
مدینہ پاک کی تو ہر چیز کا ادب ہے، کھجور مدینہ شریف کی کھائی، گٹلی انہیں اپنے یہاں شہر میں کھائی، باب المدینہ میں پاکستان میں کھائی، گٹلی کسی نے پھینک دی، گناہگار نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ادب یہ ہے کہ اس کو اس طرح پھینکا نہ جائے، کسی ادب کی جگہ ڈال دیا جائے اس کو. میں تو ایک دور تھا میرا کہ میں یہ گٹلیاں کھجور کی دعوت اسلامی سے شاید پہلے یا شروعات کے دور میں تو کیا ہے میں نے، کہ کھجور کی گٹلیاں اس کو وہ سروتے سے کاٹ لیتا تھا، سروتا نے چھالیاں کاٹتے ہیں جس سے، اسے کاٹ کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کر لیتا تھا، پھر ڈبی میں رکھ کر پھر اس کو چھالیے کی طرح کھا لیتا تھا. اب بہت برسوں سے یہ کام نہیں کیا میں نے. تمہارا لیے کہ کسی ادب کی جگہ اس کو ڈال دیں، اور یہ جو میں نے کہا یہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جتنا ادب کریں گے کم ہے، مدینے کی نسبت ہو گئی نا اس کو، تو پھینکنے کو تو دل کرتا بھی نہیں ہے، پھر اس کو پھینک دیا جائے.
محمد عظیم اتاری فیصلہ باد عرض کر رہا ہوں. بابا آپ سے میرا سوال ہے کہ قرضے سے خسالی کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
قرضہ اتارنے کا وظیفہ یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ ورد جو ہے یہ قرضہ اتارنے کا ہے. ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار، ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار، اور صبح و شام سو سو بار روزانہ، اول و آخر ایک ایک بار درود شریف، یہ عمل کرنا ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.